اسی لیے اللہ تعالیٰ جواب میں یہ نہیں کہتے نہیں نہیں تم فقیر ہو اور میں غنی ہوں. یہ ایک عامیانہ انداز ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے اور آپ کہیں تم بھی وہی ہوگے. نہیں, بلکہ کیا بہت پر جلال انداز میں فرمایا, سنکتب ما قالوا, ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں. وقتلہم الانبیاء, اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کا قتل کرنا بھی لکھ لیں گے. یعنی انہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ اللہ کے رسولوں کو چھوڑا, تو ان کا یہ بول بھی لکھیں گے اور ان کا یہ فعل کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا وہ بھی ہم ریکارڈ کر لیں گے. اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا ویسے بھی کیا تھا, بغیر حق, بغیر کسی حق کے, نا حق. جیسے اللہ پہ نا حق بات کی ایسے ہی انبیاء کو نا حق قتل کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ کیوں آئیں, اس لیے کہ دونوں ہی عظیم چیزیں ہیں اور دونوں کی شان میں گستاخی ایک بڑا جرم ہے. انبیاء اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک اہم منصب پہ فائز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کسی عام انسان کے ساتھ کی گئی بدسلوکی نہیں, بہت بڑا جرم ہے, بہت بھیانک قسم کا گناہ ہے جس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. ابھی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ صرف بات کر رہے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ ان کی پہنچ سے باہر ہے, ورنہ یہ تو اس قدر پست قوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کی پہنچ میں ہوتے تو شاید یہ اس کو بھی نہ چھوڑتے. جبریل کو انہوں نے گالیاں دی, انبیاء کو انہوں نے قتل کیا, اللہ تعالیٰ کی ہستی میں انہوں نے گستاخیاں کی, اسی لیے تو مغضوب علیہم ہوئے, اللہ کا غضب نازل ہوا ان پہ, اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق قرار پائے. تو یہ سب باتیں اس قرآن میں کھول کے بیان کی جا رہی ہیں اور ہم سب کے لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم کیا کریں, آگاہ رہیں کہ ہمیں ایسے کسی بھی طرز عمل سے بچنا ہے, ایسی کسی بھی چیز کے پاس نہیں پھٹکنا. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ باتیں لکھ رہے ہیں, بلکہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے فیصلے کے وقت کیا, کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ. حریق, حیرے قاف, حرق, جلنا. عذاب الحریق سے مراد جہنم کا عذاب جو جلا کے راکھ کر دے گا. ذالک, یہ یعنی یہ عذاب کیوں ہے, بما قدمت ایدیکم, اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بھیجا تھا اس کا صلہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یقیناً اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, وہ بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, بندے اپنے آپ کو خود اس عذاب کے مستحق قرار دیتے ہیں, بندے ہی ڈیزرو کرتے ہیں. عبید جو ہے عبد کی جمع ہے, عبد غلام کو کہتے ہیں اور عبید پلورل ہے, اور عبید یہاں تمام بندوں کی طرف اشارہ ہے, یعنی تمام بندگان خدا مراد ہیں یہاں, کہ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں, خواہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو. الذین قالوا, وہ لوگ جنہوں نے کہا, یہ پھر یہود ہی کے ایک اور جھوٹ کی طرف اشارہ ہے. ایک تو پہلے جھوٹی بات انہوں نے کی, ایک اور جھوٹ بھی انہوں نے بولا, ان کی تو تاریخ جھوٹ سے بری ہوئی ہے. الذین قالوا, یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا, ان اللہ عہد الینا, کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا, عہد الینا, عہد الہ, ہم سے وعدہ لیا تھا, کیا, اللہ نؤمن لرسول, کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں, حتی یأتینا بقربان, یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی, تأکلہ النار, جسے آگ کھا جائے. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, کہہ دیجئے کہ کچھ رسول مجھ سے پہلے تمہارے پاس کھلے دلائل لائے تھے, وبالذی قلتم, اور وہ چیز بھی لائے تھے جو تم کہہ رہے ہو. کون سی چیز؟ قربانی جسے آگ کھا جائے. فلم قتلتموہم، ساری حجتیں پوری ہونے کے باوجود، تمہارے مطالبے پورے ہونے کے باوجود پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں یہود کی جس بات کی تردید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے. مطلب یہ تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی معجزہ ہوا نہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم آپ کو نبی مانیں. آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں کیونکہ آپ نے یہ معجزہ دکھایا نہیں. فرمایا پہلے تو کئی انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا تھا، پھر ان کو کیوں نہ مانیں، ان کو کیوں قتل کیا؟ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں تھیں، کیونکہ انہوں نے دین میں اتنی تبدیلیاں کی کہ خود اپنی مرضی سے اس کا نقشہ بنایا اور اسے دین کا نام دے دیا. ان کے علماء کا یہی جرم تھا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. دین میں خود ایسی شرائط عائد کرتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور عوام پر ایسا روب بٹھا رکھا تھا کہ وہ ان کی ہر غلط سلط بات کو مانتے چلے جائیں. فرمایا اللہ نے تو ایسا کہیں کوئی وعدہ نہیں لیا ان سے، اور نہ ہی ایسی کوئی شرط عائد کی ہے، یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں. اور اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے. چنانچہ ایک بڑی مخلوق کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھا لی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہو گیا اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی. یعنی ایک پیغمبر نے یہ مطالبہ ان کا پورا کیا اور اس کے باوجود یہ اس کو ماننے کی بجائے الٹا اس کے دشمن ہو گئے اور انہیں وہاں سے نکال دیا یا نکلنے پر مجبور کر دیا. فرمایا جب تم نے اپنے پیغمبروں کے مطالبہ پورا کرنے کے باوجود ان کی بات نہیں مانی تو تم اس نبی سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اصل بات یہ تھی کہ یہ ایمان نہ لانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے تھے کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو کئی ایک رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. ان کا رسولوں کو جھٹلانا کچھ نیا نہیں. جاؤ بالبینات، وہ رسول کھلے دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لائے، علمی اور عقلی دلائل لائے. والزبر، اور صحیفے، زبور کی جمع ہے زبر. زبر کا معنی واعظ اور نصیحت بھی کیا گیا ہے، یعنی پچھلی انبیاء کی نصیحت بھری باتیں، صحیفے. والکتاب المنیر، اور روشن کتاب یعنی تورات. ان کے پاس سب کچھ آیا لیکن انہوں نے کچھ بھی مان کر نہ دیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ذائقہ اردو میں تو ٹیسٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں نفس کی یعنی صفت ہے ذائقہ، چکھنے والی. لفظی معنی کیا چکھنے والی؟ نفس مؤنث ہے عربی میں، اس لیے ذائقہ. ذائق اس کا مذکر ہے. ہر شخص چکھنے والا ہے موت کو، خواہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو. موت کو سب پر آنا ہے. کل من علیہا فان، اور باقی صرف ایک ذات کو رہنا ہے جو واحد احد ہے اللہ رب العالمین کی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی, یعنی کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی. ہر ایک کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا تو دوبارہ بھیجے جائیں گے اور تبعی موت ان پر بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا اعلان کر دیا گیا تمام انسانوں کے لیے. یہاں موت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا کر دیتی ہے, ہر طرح کا تکبر توڑتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکرہا ذم اللذات, کثرت سے کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز کا ذکر, کیونکہ انسان کے نفس اور انسان کے اندر کی خرابیوں کی اصلاح, دلوں کا زنگ موت ہی سے دھلتا ہے, خرابیوں کی اصلاح موت ہی سے ہوتی. عقل مند وہی ہے جو اپنے گلنے سڑنے کو یاد رکھے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہاں کل نفس سے مراد ہم دوسرے لوگ نہ لیں, اپنے آپ کو لیں, کہ مجھ پر بھی ایک وقت آنا ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں گا. انسان بہت کمزور چیز ہے, اسے کسی بھی طرح کا تکبر زیب نہیں دیتا. بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. کہیں بھی اپنے اندر کوئی اکڑ آنے لگے, کسی کے آگے جھکنے کو دل نہ چاہے, عاجزی کرنے کو, تو ہمیشہ سوچیں کہ ایک دن کئی فٹ نیچے زمین کے گڑھے میں جا کے دفن ہونا اور مٹی میں مٹی ہو جانا ہے. تکبر کس بات کا, بڑائی کس چیز کی؟ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو ہر چیز پھر اس کے لیے ایکسپٹیبل ہو جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے کسی کو بھی فرار نہیں. لیکن موت صرف خاتمے کا نام نہیں, بلکہ انسان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذریعہ ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مر کر کہاں جانا ہے؟ قیامت کے دن جانا ہے, اکٹھے ہونا ہے, اور وہاں تمام اعمال کی پوری پوری جزا دی جائے گی. انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا. زُحْزِحَ, پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, زح زح. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فَقَدْ فَاز, تو وہی کامیاب ہوا. اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں, بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, جس میں انسان جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ آگ سے بچا لیا جائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض لوگ آگ کے اندر سے نکل کر جنت میں جائیں گے. تو کبھی بھی آپ جب جنت کی دعا مانگیں, آخرت کی بھلائی کی دعا مانگیں, تو ساتھ ہی یہ دعا ضرور مانگیں کہ وقنا عذاب النار, کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کہ جنت میں تو اہل ایمان جائیں گے ہی, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ میں پہلے ہمیں آگ میں ڈبکی لگوائی جائے. تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. ذرا سی دیر کو اے سی بند ہو جائے تو بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے. تو کہاں یہ کہ اس آگ میں جو دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا تیز ہے, وہاں جانے کی کس میں ہمت ہے. اور یہ احساس جس کے اندر جتنا شدید ہوگا, اتنا ہی وہ عاجز مزاج ہو کر اپنی اصلاح کا ہر طریقہ اختیار کرتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ہم کن انسانوں پر رشک کرتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, جنہیں دنیا میں کوئی بڑائی نصیب ہوتی ہے. فرمایا نہیں, اصل کامیابی اس کی ہے. کس کی؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. کیونکہ دوزخ میں جانا بھی ایک رسوائی کی بات ہے، ایسے ہی جیسے دنیا میں اگر کسی کو بلا وجہ ہی جیل جانا پڑے تو اس کے لیے کتنا شرمندگی کی بات ہو جاتی. اور وہاں تو صرف جیل خانہ نہیں، بہت تکلیف دہ جیل خانہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کسی چیز کو وہ سمجھے جو وہ ہوتی نہیں. ہم سب کے سامنے بھی کیا چیز ہے؟ ہم دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ شاید ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. اس کی ظاہری چمک دمک کو اپنے لیے ایک معیار قرار دیے ہوئے ہیں، اسی کے حصول کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اچھی چیز کے لیے کوشاں ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ عقل مند کون ہے کہ جو دنیا کے نقصان کے بدلے آخرت کی کامیابی لینے کے قابل ہو جائے، دنیا کے آرام کو قربان کر کے آخرت کی ہمیشہ کے آرام کو حاصل کر لے. دنیا میں کسی کا ترقی کرنا یا ناکام ہو جانا دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. دنیا میں کسی انسان کا بہت عروج پہ پہنچ جانا یا ایک عام سطح پہ رہنا یہ برابر ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں مانتے برابر ہے. برابر اس اعتبار سے ہے کہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. جس کے لیے دنیا آرام کی جگہ ہے اس کی بھی ختم ہونے والی ہے، اور جس کے لیے دنیا انتہائی تکلیف کی جگہ ہے اس کی بھی ختم ہونے والی. تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا کہ دونوں کو ہی خاتمہ ہے، سب کو فنا ہے. نہ یہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی، نہ یہاں کی مشکلات ہمیشہ کی. عقل مند کون، کامیاب کون؟ جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، جو دنیا کی کامیابی پر پھول کرنا رہ جائے. اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کا عام طور پر احساس کریں، جائزہ لیں، تو آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ جن لوگوں کو اللہ دنیا میں تھوڑی ترقی دے دیتا ہے، کامیابی دے دیتا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ اللہ کو فراموش کرنے والے ہو جاتے ہیں، اتنا ہی اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. جس پہ دکھ آتا، تکلیف آتی، پریشانی آتی، وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو مجبوراً ہی صحیح یاد کرتا رہتا ہے. لیکن جب دنیا بہت پھیل جاتی ہے، بہت آرام دہ ہونے لگتی ہے، تو انسان اتنا ہی آخرت سے غافل ہونے لگتا ہے، اتنا ہی ہر چیز کو اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے، اتنا ہی بگاڑ زیادہ آتا ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ دین سے دور طبقہ کون سا ہے؟ جو زیادہ دنیا دار ہے. ان کو واپس پلٹنا، اللہ کی اطاعت پر آنا سب سے مشکل کام لگتا ہے. یا پھر وہ ہے جو انتہائی پسا ہوا ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ کچھ ہے، ہر لحاظ سے ڈپرائیوڈ ہے، وہ بھی بہت دور ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً اگر ایک شخص کے پاس کچھ نہیں تو اس کو قربانی دینا بھی اتنا مشکل کام نہیں لگتا، لیکن جس کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، پھر وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے اور اللہ کے آگے جھک جائے اور اللہ کے لیے ان چیزوں کو قربان کر دے، ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. عمدہ سے عمدہ کھانا سامنے ہو اور پھر انسان اس کو چھوڑ سکے اللہ کی خاطر، کسی بیماری کی خاطر نہیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے تو بہت کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پھر قربانی تو اسی کی ہے نا، نیکی تو اسی کی ہے، یہی امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دینی لحاظ سے بگاڑ، دین کا مذاق، دین سے دوری، یہ سب وہی زیادہ ہے جہاں پیسہ زیادہ ہے. اب دیکھیں فرعون کے اندر، قارون کے اندر، حامان کے اندر جو بگاڑ تھا، وہ عوام میں اتنا نہیں تھا، عام جادوگروں نے تو جب ایک نشانی دیکھی تو جھک گئے، لیکن فرعون اور قارون اور حامان نہیں جھکے. ان کا بھروسہ کس پہ تھا؟ اس دنیا پر، اس بادشاہت پر، ان تمام چیزوں پر جو ان کے ہاتھ میں تھی، کنٹرول میں تھی. تو یہاں احساس کیا دلایا جائے؟ اور آپ دیکھا کہ فرعون نے بھی کیا کیا تھا، جب ڈوبنے لگا تھا تو پھر ایمان لے آیا تھا، اس وقت آنکھیں کھلی جس سے پہلے کبھی نہ کھلی تھی، جب اپنے اوپر پڑی. تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے، یہ نہیں کہ جب اپنے اوپر پڑ جائے تو پھر ہوش میں آئے انسان، نہیں، دوسروں کو دیکھ کر ہی عبرت حاصل کر لے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے، کوئی بھی چیز جو دنیا کی اسے اللہ کے راستے سے آنے سے روکتی ہے، یہ سوچ کے کہ ہائے اگر میں نے یہ کر لیا تو پھر فلاں شخص کی نظروں میں میری قدر و قیمت نہیں رہے گی، فلاں مجھے بڑا آدمی نہیں سمجھے گا، فلاں سمجھے گا میں بہت امیر نہیں ہوں، کیونکہ دولت کی پھر نمائش کی بھی تو ضرورت رہتی ہے نا کسی نہ کسی طرح. تو ایسے تمام اوقات میں، ایسے تمام مواقع پر انسان اگر اپنے مرنے کو یاد رکھے، مٹی میں گھلنے کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے اگر ہم نہیں چھوڑ رہے تو ایک دن چھڑا تو نہیں جائے گی نا، ہر وقت ساتھ تو نہیں رکھ سکتے اس کو. اگر ہم خوشی سے اللہ کی خاطر کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے دنیا کی یا گناہ کی، تو کیا یہ سب ہر وقت چلتا رہے گا ایسے ہی؟ ایک دن پکڑ کر چھوڑا لیا جائے گا، پھر بھی تو چھوڑنا پڑے گا، اور اس وقت کیسی کیسی حسرت و ندامت ہوگی جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر تو آگے قیامت ہے، پیچھے پلٹنا نہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، من ماتا فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. موت غفلت کی نیند سے جگانے والی چیز ہے، دھوکے سے نکالنے والی چیز ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، الناس نیامن، لوگ سو رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. سونا کیا؟ آنکھیں بند، دماغ کا استعمال ختم، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سوچتے. سونے میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں دکھتا بھی کچھ نہیں، سنتا بھی کچھ نہیں، دماغ بھی کام نہیں کرتا. تو جو لوگ حق سے دور ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، گویا سوئے ہوئے ہیں، غافل. فرمایا اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو ہوش میں آ جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی جو ابھی تک نہیں کھلی. وہ تو سب دھوکا تھا جس پہ ہم ڈپینڈ کیے ہوئے تھے. وہ کدھر گیا میرا بینک بیلنس؟ وہ کدھر گیا میرا بڑا خوبصورت گھر؟ کہاں گیا میرا حسین لباس؟ کہاں گئے وہ دوست احباب اور وہ پارٹیاں اور وہ سب رونقیں؟ کہاں چلی گئیں؟ کچھ بھی تو ساتھ نہیں آیا، تنہا آنا پڑا. لیکن یہ حقیقت عموماً نظر نہیں آتی. کیوں؟ الناس نیامن، سو رہے ہیں لوگ. اذا ماتوا، جب مریں گے، انتبہوا، اٹھ بیٹھیں گے، ہوش میں آ جائیں گے، پھر ہر چیز کا دھوکا چھٹ جائے گا، حقیقت کھل جائے گی، اصلیت سامنے آ جائے گی، اتنی سامنے کہ جس سے انکار نہ کیا جا سکے گا، جس کو مانے بغیر چارہ نہ ہوگا. آپ دیکھیں، ہم ذرا تھوڑی سی اپنی روزمرہ زندگی پہ آ جاتے ہیں نا. آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں مثلا دین کے سیکھنے کے لیے، کیا بارہا ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر والوں کو خطرہ پڑ جاتا ہے، اب یہ ملا نہیں ہونے لگی ہے، اب گئی ہے ہمارے ہاتھ سے، اب یہ چھوڑ دے گی دنیا کو، اس کو جانے ہی نہ دو، اس کو پڑھنے ہی نہ دو، اس کو قرآن اٹھانے ہی نہ دو. رات ہی میری ایک شاگرد کا فون آیا، کو دو تین سال پہلے وہ امریکہ گئی، اور بہت ہی نیک بچی، بہت ہی اچھی، بہت جذبے والی، شوہر بھی بہت اچھے تھے، لیکن وہاں کے ماحول نے ان کو انفلوئنس کر لیا، شوہر کو. عموماً عورتیں گھر پر ہوتی ہیں، بچوں میں ہوتی ہیں، یا لمیٹڈ سرکل ہوتا ہے، تو بعض اوقات دیر سے بگاڑ پہنچتا ہے. اب وہ اس قدر پریشانی میں ہے بیچاری بچی کہ وہ کہتی ہے کہ میرے میاں نے میری ساری کتابیں ڈبوں میں بند کر کے سٹور میں ڈال دی، اور مجھ پہ ایک طرح سے قسم ڈال دی کہ خبردار جن کو ہاتھ بھی لگائے. میرے سامنے نماز مت پڑھو، میرے سامنے سر مت ڈھانکو، میرے سامنے کوئی حدیث کا لفظ نہ بولو، کوئی قرآن کی آیت نہ بولو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. دیکھیے بالکل ایسے لگتا ہے اسے جیل خانے میں بند ہو گئی ہوں. سخت ترین ایمان کے اعتبار سے آزمائش ہے، سخت ترین. کبھی وجہ کیا کہتی وہ جھگڑا، میں نے کہا کہاں سے یہ سب فساد شروع ہوا؟ کہتی کوئی فارم تھے وہ لائے تھے کہ بچوں کو کوئی شاید وہ ملتا ہے سٹائپنڈ یا کوئی، تو ہمارے بچے اس کے انٹائٹل نہیں تھے تو میں نے سائن سے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں ہم نہیں لیں گے، یہ حرام کا بنتا ہے کیونکہ ہم تو خود کام کرتے ہیں، یہ تو ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ کام نہ کرتے ہوں. کہتی اس بات سے جو فساد شروع ہوا کہ یہ تم نے کہا کیوں، انا کا مسئلہ بنا لیا، کہا کیوں کہ یہ حرام ہے. خیر کچھ اور ریزن بھی ہوگی، اتنی لمبی تو بات نہیں ہو سکتی وہ لمبی چوڑی، لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی دین کی طرف آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمیں حرام سے روکے گا، ہمیں یہ گناہ سے روکے گا، ہماری دنیا کی لذت میں خلل انداز ہوگا، لہذا بہتر ہے کہ اسی کو روک دو اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پلٹ کر کہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. نہ بھی کہے تو اس کے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دل میں ایک برائی کو برا سمجھتے ہیں نا، بولتے بھی نہیں، تو دوسرا خود ہی خوف کھانے لگتا ہے، وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اس کا چین اٹھ جاتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے کسی کو، اس کے باوجود وہ کمفرٹیبل نہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایمان کی پختگی ہے نا. تو وہ جو ایمان کی پختگی ہوتی ہے وہ ایسا روب پیدا کرتی ہے کہ دوسرے اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ دوسروں کے لیے ناقابل برداشت چیز ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے، ہر اس چیز سے آپ خود پر کاٹیں گے کہ جہاں آپ ایمان میں اوپر جا سکیں. ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات دین کی طرف آنے سے روکنے نہیں، پھر یہ فنڈامنٹلسٹ ہو جائیں گے، پھر یہ بہت آگے نکل جائیں گے. اپنے گھر والوں کو اپنے روک روک کے رکھتے ہیں، نہیں بس اس حد تک، اس سے آگے نہیں. کیوں اس سے آگے نہیں؟ کہ دنیا کی عیش و عشرت میں خلل آئے گا، اور یہی تو ہمارا دھوکہ ہے. یاد رکھیں یہ عیش و عشرت ہمیشہ نہیں چلے گا. کب تک؟ ایک جھونکا، صرف ایک جھونکا سب کچھ لے جائے گا. اللہ کو کچھ بڑا زور نہیں لگتا یہ سب کچھ چھیننے میں جو اس نے آزمائش کے لیے دیا. فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس پہ مت پھولو، اس پہ مت ریجھو، اس پہ مت ڈپینڈ کرو، اس پہ مت مان کرو، یہ اصل نہیں، نقل ہے، عارضی ہے، تھوڑے دن کا ہے.